بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، تجلی حق پروگرام کو آپ اتنا پسند کرتے ہیں یہ آپ کے ای میل سے ہمیں واضح ہوتا ہے، اور آپ کے جو آراء اور نظریات ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں ای میلز کیجئے، ہماری سائٹ چیک کیجئے تاکہ آپ بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے۔ اور ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے www.sahrtv.com اور urdu.sahrtv.com، تو یہ ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے، آپ آ کر ہماری سائٹ پر دیکھیے اور اپنے نظریات وہاں پر دیجئے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں۔ ناظرین، جہاں تک گفتگو ہے ہمارے پروگرام تجلی حق کی، تو یہ نہج البلاغہ کی ایک کڑی ہے، اور دیکھیں نہج البلاغہ ایک ایسا بحر زخار ہے اور اتنا عظیم خزانہ ہے کہ ہم اس مختصر سے وقت میں یہاں پر کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے مہمان آتے ہیں مختصر سے وقت میں، وہ کیا بیان کر سکتے ہیں جو آپ کا یعنی شکوہ بھی ہوتا ہے، گلہ کرتے ہیں بہت سے ناظرین، لیکن در حقیقت یہ ایک رہنمائی ہوتی ہے تاکہ ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے محققین کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنی ضرورت محسوس کریں اور جانے کے بعد تحقیق کریں۔ اور اگر مزید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں لکھیے تاکہ اس پروگرام کے ذریعے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ناظرین، نہج البلاغہ یعنی بلاغت کا جو ایک طریقہ ہے اور بلاغت کا جو راستہ ہے، سید رضی کے ذریعے سے جو جمع ہوا تھا، ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ نہج البلاغہ جیسا جو ایک خود عظیم ادیب ہے اور عظیم نامور شاعر ہے، وہ اس بات پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے وہ خطبات اور وہ مکتوبات اور وہ کلمات کہ جو بلاغت میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کو میرے ذریعے سے جمع کیا، جو میری بلندی یعنی میرے نام کی بلندی کا اور خود میرے ذکر کے باقی رہنے کا سبب بنے گا، تو وہ اس کے اوپر اس کو اپنے لیے باعث افتخار اور باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے چونکہ وہ انہوں نے جمع کیا ہے اور ان سے آشنا ہے، اور ہم نہج البلاغہ کچھ نہیں سمجھتے صرف اس لیے چونکہ ہم نے نہج البلاغہ کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا، نہج البلاغہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی، ورنہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو دیکھا ہے وہ نہج البلاغہ کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آج بھی جو ہماری گفتگو ہوگی پروگرام تجلی حق میں، وہ خلقت الہی کے حوالے سے ہوگی، اور آج بھی ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب علی عباس خان صاحب قبلہ، لیکن آپ اجازت دیجئے، اپنے مہمان سے ملاقات سے پہلے لیتے ہیں مختصر سا وقفہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دنیا کی خلقت، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی، بغیر کسی فکر کی جولانی اور بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس کے انکار کی الجھن میں پڑے ہوئے، تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کے پہلے سے معلوم تھیں اور ان کے حدود اور ان کی انتہا کو خود جانتا ہے، اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ اللہم صل علی محمد
و آل محمد۔ ناظرین اکرام، پروگرام تجلی حق میں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور توجہ کے ساتھ آپ ہمارے مہمان کی گفتگو سنیں گے۔ نہج البلاغہ میں جو خلقت کی کیفیت ہے اور کن کن خلقتوں کو مولا کائنات نے بیان کیا ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے جناب علی عباس خان صاحب قبلہ سے، تو ہمارے ساتھ دیجئے، پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے اس پروگرام کو مشرف فرمایا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور جیسا کہ ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے حوالے سے چل رہی تھی حضور، اور جیسا میں نے عرض کیا بھی کہ نہج البلاغہ میں جو خلقت کے مراحل ہیں اور کن کن چیزوں کی خلقت کو مولا کائنات نے بیان کیا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہم یہی یعنی ہماری اس سے پہلے جو پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ مولا کائنات کی طرف سے کچھ اشارے ہیں
جی،
کہ مثلا جو آج دنیا ان نتائج تک پہنچ رہی ہے
چودہ سو سال پہلے جو مولا کائنات بیان کر کے گئے ہیں. تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام سائنسداں تو تھے نہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مولا کائنات یہ باتیں جو ہے کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں؟ آج سائنسداں اتنی کوششیں کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتا ہے مولا کائنات بیان کر رہے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. دیکھیے, ایک ہی چیز کی طرف اگر دو لوگ نظر ڈالیں, ایک وہ انسان ہے, آپ فرض یہ کریں کہ ایک بلڈنگ بنائی جا رہی ہے, ایک انسان ہے جو شروع سے لے کے اس بلڈنگ کے ختم ہونے تک اس کے ہر مرحلے سے واقف ہے, کیونکہ اس کے سامنے بنائی جا رہی ہے. جب یہ بلڈنگ بن کے ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور آ کے اس بلڈنگ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے, کب بنی, کیسے بنی, کون سی چیزیں اس کے اندر استعمال کی گئیں, مٹیریل کیا ہے. دیکھیے, یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے, یہ مثال قابل مقایسہ نہیں ہے ہماری گفتگو سے, لیکن بہرحال تقریب ذہن کے لیے مسئلہ یہ ہے, آج جو دنیا خلقت کائنات کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہے, جب کائنات بن چکی تب ہم جا کے تلاش کر رہے ہیں کب بنی, کیسے بنی, وہ بھی ایک محدود علم کے ساتھ. جو ہمارے پاس ریسرچ کے سورسز ہیں وہ بھی ایک محدود ہیں, ان کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں. لیکن وہ شخص جو نہج البلاغہ میں مراحل خلقت کو بیان کر رہا ہے, یہ وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے پوری کائنات خلق کی گئی ہے.
بے شک,
بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے صحیح تعبیر میں استعمال کروں کہ جو واسطہ ہے اس کائنات کے خلق ہونے میں.
جی بالکل,
تو اگر حضرت ان باتوں کو بیان کریں تو تعجب نہیں ہے.
جی بے شک,
تعجب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس جیسی ہستی کو اپنا رہبر اور امام مانتے ہوئے بھی کیوں اس کے کلام کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں.
بالکل صحیح فرمایا حضور آپ نے. حضور, اب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, نہج البلاغہ کی طرف ہم آتے ہیں, چونکہ یہ تقریباً ایک موضوعی تفسیر ہے ہماری جو ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے, کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو خلقتیں بیان کی ہیں کچھ معین ہیں کہ کس طرح کی خلقتیں, کون کون سی خلقت کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے؟
ایک فہرست ہے
جی
کہ حضرت جب آ کے خلقت کو بیان کرتے ہیں تو بعض خطبے حضرت کے جس میں آپ نے دنیا میں یعنی زمین اور آسمان
جی
دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ زمین اور آسمان کیسے خلق ہوا.
صحیح,
بعض جگہ کے اوپر آپ نے فقط زمین کے بارے میں اشارہ کیا کہ زمین کیسے خلق ہوئی, اس کے اوپر پہاڑوں کو کیسے پروردگار نے لا کے لگایا. بعض مقامات پہ حضرت نے فقط آسمان کا ذکر کیا ہے کہ مثلا آسمان کو سات طبق میں پروردگار نے خلق کیا. اس کے بعد بادلوں کے بارے میں حضرت نے, انسان کے بارے میں, چمگادڑ کے بارے میں, مور کے بارے میں, چیوٹی کے بارے میں, اور مختلف سبزیوں کے بارے میں, یہاں تک کہ جو وہ حضرت نے اور جو عناصر اور اشیاء اس کائنات کو بنانے میں دخالت رکھتی ہیں اس کے بارے میں, یعنی ایک عظیم یعنی ایک فہرست ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خلقت کے بارے میں گفتگو شروع کی ہے تو ان متعدد چیزوں کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے.
حضور, اگر آپ اجازت دیں تو ہم نہج البلاغہ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ مثلا زمین کے بارے میں مثلا دو تین چیزیں ہیں جو میری نظروں میں ہمیں جاننا چاہتا ہوں, ایک زمین کے بارے میں, ایک آسمان کے بارے میں, اور اسی طریقے سے جو جمع کر کے یعنی عالم ہم کہہ سکتے ہیں عالم کے بارے میں جو مولا کائنات فرماتے ہیں. تو پہلے آپ زمین کے اوپر روشن ڈالیے, کیا کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟
جی, تقریباً تین خطبے ہیں
جی
جو بہرحال میرے ناقص مطالعے کے ذریعے مجھے ملے. تین خطبے ہیں جس میں حضرت نے جو ہے وہ البتہ بعض اب جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اشارہ کیا تھا, پہلا ہی خطبہ اور پہلے خطبے کا جو دوسرا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ جو پہلا خطبہ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پروردگار کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا, عاجز ہے.
صحیح,
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, جو مشہور خطبہ ہے حضرت کا. دوسرے حصے میں حضرت کے بیان کرتے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال المعرفت اخلاصہ, تیسرا جو تصدیق ہو بے جو تیسرا حصہ ہے یہاں کہ تقریباً جو ہے 7-8 لائنیں ہیں جی. جو وقت ہوگا انشاءاللہ تو ایک دو لائن میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کی تھی, کچھ اور انشاءاللہ بیان کریں گے
انشاءاللہ.
تو آگے تقریباً کوئی 8-9 لائنیں ہیں جی. کہ جس میں حضرت نے زمین اور آسمان دونوں کی خلقت کو بیان کیا ہے جی. اس کے بعد مولا کائنات نے خطبہ نمبر 91 میں آگے وہاں پر جو ہے حضرت نے خلقت زمین کو بیان کیا ہے, خطبہ نمبر 171 میں آ کے خلقت زمین کو بیان کیا ہے, اور خطبہ نمبر 185 میں آ کے زمین کی خلقت کو بیان کیا, اور خطبہ نمبر 211. یہ چار اہم خطبے ہیں کہ جہاں پر حضرت نے آ کے زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی ہے. پہلے والے خطبے کی طرف اشارہ کر چکے تھے. خطبہ نمبر 91 میں جو ہے جو حضرت نے آ کے اشارہ کیا ہے کہ زمین کو پروردگار نے کس طرح سے خلق کیا ہے اور کیا مراحل اس کو خلق کرنے کے لیے جو ہے وہ پروردگار نے اپنی نظر میں رکھے ہیں اور کس طرح سے آ کے اس کو خلق کیا ہے حضرت. وہاں پہ اگر جا کے ہمارے ناظرین دیکھیں تو وہاں پر بعض خطبوں میں آ کے موضوع اگر کچھ الگ ہے تو حاشے میں لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ موضوع ہے, یہ ٹاپک ہے یہاں پر, تو سائڈ میں دیکھیے لکھا ہوگا کیفیت و خلق الارض
جی,
زمین کی خلقت کی کیفیت, کہ یہاں پہ حضرت نے جو ہے وہ چند سطروں میں
جی
جو ہے وہ کیفیت اسی کو بیان کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں قبس الارض علی مور امواج مستفحلہ, کہ خداوند متعال نے جب زمین کو خلق کیا تو زمین کچھ امواج تھیں, کچھ موجیں تھیں
جی
جو خروشان تھیں, جو یعنی بہت تیز موجیں چل رہی تھیں
جی,
پروردگار نے ان موجوں کے اوپر آ کے زمین کو خلق کیا.
صحیح.
اگر ہمارے ناظرین غور کریں
جی
تو ایک دن ہے سال میں جو کہلاتا ہے دہو الارض.
دہو الارض جی
جی, دہو الارض یعنی دہو کہتے ہیں بچھانا,
شاید زیقات کی پہلی تاریخ,
زیقات کی ظاہر ہے نا 24 تاریخ,
زیقات کے مہینے ہی میں
جی, زیقات کے مہینے کی 24 تاریخ کو یہ دن ہے.
صحیح.
اب وہ اس کی اپنی تفسیر ہے بہرحال, اور وہ سائنٹسٹ یعنی سائنس کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے
جی,
البتہ تھوڑا اس کی صحیح تفسیر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وہ ہماری یعنی اسلامی تاریخ میں آیا ہے وہ.
صحیح.
مولا کائنات نے بھی یہاں اشارہ یہی کیا ہے
جی
کہ حضرت فرما رہے ہیں, یعنی اب دیکھیں موج کی طرف اشارہ ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت نے موج اور پانی سے پہلے اشارہ کیا ہے جی ہوا کی طرف,
بالکل یعنی وہی آکسیجن اور ہائیڈروجن.
ہاں, یعنی بالکل یہ وہی ترتیب ہے کہ جس کی طرف آج سائنس دھیرے دھیرے پہنچ رہی ہے
جی.
اور ایک بریکٹ میں یہاں پہ بات بیان کروں
جی,
این ممکن ہے سائنس ایک نتیجے تک پہنچے
جی,
نیچرل بلاغہ کی بعض عبارتیں اس کے خلاف ہوں.
صحیح.
کبھی آ کے یہ نہ سوچیے گا
جی
کہ اس عبارت میں کوئی غلطی ہے
جی,
یا کہ کہیے
انہوں نے دھوکا کیا ہے, انہوں
نے یا انہیں نے غلطی کی ہے
جی,
یا ہم ابھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے.
نہیں پہنچ پائے, بالکل صحیح.
ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آ کے جلدی فیصلہ کریں.
بالکل صحیح فرمایا,
بلکہ آگے غور کریں. اب یہاں پہ حضرت نے یہ کیفیت جو ہے وہ خلقت زمین کو شروع کیا اور یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو ابتدا جو زمین کی خلقت,
اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ بہت اہم موضوع ہے کیفیت خلقت زمین کی,
زمین کی خلقت,
تو انشاءاللہ اس کو ہم آپ سے ضرور سنیں گے, لیکن ایک مختصر سبق لیتے ہیں.
بسم اللہ.
ناظرین, گفتگو چل رہی ہے خلقت کائنات کے حوالے سے, اور ہمارے مہمان بیان کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے اس زمین کی خلقت کی کیفیت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. گفتگو اسی طرح جاری رہے گی, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دنیا کی خلقت. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, اس نے فضا کی وسعتیں, اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے, اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا اور جس کی موجیں تہ بتہ تھیں, اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا, اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کے رکھنے کا حکم دے دیا, اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور پانی کا تلاطم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین کرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجیے, اپنے گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور، ابھی آپ نہج البلاغہ سے خطبہ بیان کرنا چاہتے تھے
جی،
کہ جس میں مولا کائنات زمین کی خلقت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس زمین کو خداوند عالم نے خلق
جی کیا. عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ یہ خطبہ نمبر ہے 91
جی.
خطبہ نمبر 91 میں تقریباً خطبے کا یہ نواں حصہ ہے.
صحیح.
اگر آپ خطبے کے موضوعات کے اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے
جی،
تو یہ اس کا نواں حصہ ہے. پھر حضرت آ کے اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ بات پہنچی تھی، وَلُجَجٍ بِحَارٍ زَاخِرَةٍ تَلْتَتِمُ أَوَازِيُّ أَمْوَاجِهَا. حضرت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. دیکھیے جو لوگ یعنی اس طرح جیسے کہانی کی جو کتابیں ہوتی ہیں
جی،
یا خاص طور کے اوپر جب آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتابیں کہ جن میں کسی واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہو،
افسانے جی.
افسانے میں کیا ہوتا ہے، افسانہ نگار آتا ہے
جی،
بالکل بہت ہی باریکی سے آ کے بیان کرتا ہے
جی
ہر شے کو. کوشش یہ کرتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے افسانے کو
جی،
افسانے کو افسانہ ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والا آ کے اس کے ذہن میں اپنی پوری تصویر بنا لیتا ہے.
بالکل، یعنی اس سے بالکل ملموس ہو،
ملموس
ایسا رہے جیسے خود اس کے اوپر یہ تجربہ ہوا ہے.
ہوا ہے،
اگر وہ ایک شہر کو بیان کر رہا ہے تو پڑھنے والے کو ایسا لگے جیسے اس شہر میں میں گھوم رہا ہوں.
جی
جی،
بہترین افسانہ نگار وہ ہوتا ہے کہ جو تجربہ کر کے اس کام کو کرتا ہے.
بالکل،
تو لگتا ہے کہ ہاں
جی،
اب یہ بالکل صحیح سے بیان کرے کیونکہ اس نے اس بات کو کیا کیا، تجربہ کیا.
بالکل،
مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملے میں کہہ سکتے تھے
بے شک
کہ پروردگار نے پانی کے بعد زمین کو خلق کیا، لیکن اے کاش ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. میں یعنی صرف حضرت نے اس پانی کی جو کیفیت کو بیان کیا ہے
جی،
چھ جملے ہیں
جی،
چھ جملے ہیں الگ الگ جس میں حضرت نے پانی کی کیفیت.
حضور میں گزارش کروں گا پھر سے ایک مرتبہ اس کا نمبر بتائیے کیا تھا
جی،
خطبہ نمبر ہے،
خطبہ نمبر 91 ہے،
91
اور اس کا نواں حصہ ہے
جی.
یعنی اگر آپ دیکھیں گے جو موضوعات کے اعتبار سے نہج البلاغہ میں تقسیم کیا گیا
جی، جی
یہاں سے یہ بات
جی،
تو یہاں پہ اب آپ دیکھیے میں نے ابھی تک کے تین جملے پڑھے. پہلا جملہ تھا قبض العرض علی مور امواج مستفحلہ
جی،
پھر ولجج بحار زاخرہ دو، تلتتم اوازی امواجہ
جی،
تین، وتستفق متصادقات اثباتہ چار، اور اس کے بعد دو جملے اور. یہ چھیوں جملے جو ہیں صرف اس پانی کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر زمین کو
مستقر
خلق
کیا گیا,
کیا گیا
خلق
مستقر کیا گیا,
جی
گیا ہے. اس کو حضرت آ کے بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی کی موجیں بہت سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں
جی.
دیکھیے تعبیر دیکھیے حضرت کی تعبیر, حضرت ہر موج
جی
دوسری موج کو پیچھے ڈھکیل رہی تھی.
بے شک,
یعنی اس طرح سے امواج ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی کہ ایک موج دوسری موج کو اور وہ موج پھر اس کو آگے کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے تھے
جی.
اور ایسے اونٹ کی طرح
جی
جو مست ہو اور بالکل آزاد اور سکون سے چل رہا ہو
جی
اور اس چیخ رہا ہو
جی,
اس طرح سے یہ موجیں چل رہی تھیں. یعنی تشبیہ جو ہے وہ اس طرح. اب بہرحال جن لوگوں نے نہ اونٹ دیکھا ہے اور نہ اونٹ کی یہ کیفیت دیکھی ہے نہ یہ چال دیکھی ہے, تو بہرحال تھوڑا مشکل ہے اس کو جو ہے پہنچانا
جی.
پھر اب دیکھیے اب عجیب, اللہ اکبر, حضرت فرماتے ہیں پھر پانی کا کچھ حصہ نیچے بیٹھا, یہ وہ حصہ تھا پانی کا کہ جو بھاری تھا, اس کی ہیجان کم ہوئی اور اس کے سینے کے اوپر زمین آ کے ٹھہر گئی.
اللہ اکبر,
یعنی بہت باریکی ہیں
جی.
میں ترجمہ بھی بہت باریکی سے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ان الفاظ کا ایک ایک کر کے ترجمہ کروں گا تو بہرحال شاید ناظرین کے لیے سمجھنے میں بھی دشواری ہو جائے گی. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ زمین کی خشکی
جی,
پانی کی موجوں کے اندر اس نے اپنا گھر بنایا
جی,
اور پانی کا جو غرور تھا اور جو پانی کی سرکشی تھی
جی,
وہ زمین کے بچھنے سے آ کے ٹھنڈی ہو گئی
جی.
یعنی حضرت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بتائے کہ ایک موج دوسرے کو ہٹا رہی تھی,
وہ پیچھے اس کو دھکیلنے کی
پانی کے اندر امواج تھی اور پانی جو اس طرح سے سرکشی کر رہا تھا
جی,
حضرت فرماتے جب زمین بچھی تو اب یہ چیز ختم ہو گئی
جی,
اور پانی کی حرکت میں کمی آئی. اس کے بعد جب یہ حرکت رک گئی اور یہ آوازیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں تو یہاں پر پانی ایک جگہ پہ آ کے ٹھہر گیا
جی.
پھر حضرت فرماتے ہیں جب یہ پانی ایک جگہ کے اوپر ٹھہر گیا
جی,
اب پروردگار نے اس زمین کو اپنی جگہ پر روکنے کے لیے اس کے اوپر آ کے پہاڑوں کو خلق کیا.
اللہ اکبر.
یعنی دیکھیں اب اگلا مرحلہ کس چیز کا ہے؟
جی.
ایک نظریہ یہ تھا کہ پہلے پہاڑ خلق ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے جیسے پہاڑ
وہ آگے بڑھتے گئے
اور
جی.
وہ مٹی میں تبدیل ہوتے گئے, زمین پھیلتی گئی.
جی.
لیکن یہ نظریہ بعد میں تبدیل ہوا.
جی.
کیوں؟ کیونکہ بعد میں یہ پتا چلا کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے
جی.
کم سے کم اتنا یا اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر ہے. دیکھیے کفایت بھائی, تعبیر بہت بڑا کام کرتی ہے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ پروردگار نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو خلق کیا. تعبیر کی طرف اگر آپ غور کریں گے, جو تعبیر یہاں پر حضرت نے استعمال کی ہے اور بھی جگہ کے اوپر استعمال کی ہے, حضرت نے لفظ وتد کا استعمال کیا ہے. وتد کہتے ہیں
کیل. یہ وہی قرآن والا ہوا ہے نا کہ ول جبالو
اوتادا. بالکل اسی سے ملتا جلتا حضرت نے یہاں پہ استعمال کیا. اور اس کی جب تشریح کی حضرت نے تو دیکھیے کیل کا کام کیا ہوتا ہے. کیل دیوار پوری باہر نہیں ہوتی ہے, ایک اس کا حصہ دیوار
تھوڑی سی ہوتی ہے.
جی جی
اندر سے آتا ہوتا ہے.
ہاں اس کا حصہ وہ دیوار میں ہوتا ہے. وہ کس لیے لگائی جاتی ہے؟ ایک شے کو روکنے کے لیے نا. تو حضرت نے آگے تعبیر کی کہ اس طرح سے زمین کو روکنے کے لیے پروردگار نے اس کو کیا کیا؟ خلق کیا. پھر فرماتے ہیں کہ یعنی جب پہاڑوں کو حضرت نے خلق کر لیا, اب ان پہاڑوں کے اوپر سے پانی کے چشمے جاری کیے اور ان پانی کے چشموں نے زمین کے سینے کو کاٹا. یعنی تابی یعنی اب مرحلہ دیکھیے, یعنی جب یہ زمین خلق ہو گئی, پہاڑ خلق ہو گئے, اب پہاڑوں کے اوپر سے پانی کے چشمے چلے, ان چشموں نے آ کے زمین کے سینے کو جو ہے وہ چیرا. اور یہ جو زمین کی حرکت تھی ان عظیم پہاڑوں کے ذریعے سے اس کے اندر ایک تعادل برقرار کیا گیا.
جی
تعادل برقرار کیا گیا. یہ تعادل بھی جو ایک یہاں پہ تعبیر ہے, جو عربی کی تعبیر یہاں پہ حضرت نے آ کے بیان کی ہے
جی,
کہ فسکنت من المیادین لرسوب الجبال فی قطع ادیمھا. یعنی جو پہاڑوں کے جو حصے تھے, جو ٹکڑے تھے, ان کے ذریعے سے زمین کی حرکت کو تعادل دیا گیا. دیکھیں سب سے اچھی مثال اس کو سمجھنے کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں گھڑیاں آتی تھیں, آج بھی شاید ہوتی ہوں
جی.
ان کے نیچے ایک چیز ہوتی تھی جو ہلتی رہتی.
بالکل
اس کو بہت ہی باریکی سے بنایا جاتا ہے
جی.
جب آپ اس کو ایک بار ہلا دیں گے تو پھر آپ ہٹ جائیے. اس کے وزن کو اس طریقے سے رکھا جاتا ہے
وہ ہلتی رہے
کہ وہ ہلتا رہے گا
جی.
اس کو کہتے ہیں موازنہ, توازن برقرار کرنا
جی. صحیح.
پروردگار نے زمین کے توازن کو اس طریقے سے برقرار کیا ہے
جی.
لاکھوں کروڑوں سال
جی.
سے یہ زمین ایک لائن کے اوپر ناچ رہی ہے
جی.
اور خود بھی ناچ رہی ہے.
بالکل اپنے مدار سے جو ہے وہ ہٹتی نہیں ہے.
نہ کہ نہیں ہٹتی
جی,
ایک ڈگری ادھر سے ادھر نہیں ہوتی.
بالکل بالکل ذرا برابر اس میں
ذرا برابر نہیں ہوتی. یہ اس طرح سے اس کا توازن برقرار کیا گیا ہے
جی
کہ اب یہ اپنے اس حرکت کے اوپر اور اپنے اس موازنے کے اوپر ویسے ہی چل رہی ہے
جی.
پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر چشمے جاری ہو گئے
جی.
اور زمین کے سینے کو جو ہے وہ شکاف دیا گیا.
صحیح.
تو اب یہاں پر جو پہاڑوں کے ریشے تھے وہ زمین کے اندر چلے گئے
جی.
اور پانی اس کے اوپر سوار ہو گیا اور جو اضطراب تھا زمین کا وہ ختم ہو گیا
جی. بالکل حضور بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں مختصر سا وقت
میں
پھر حاصل ہوتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے, زمین کو کس طریقے سے خلق کیا گیا, مولا کائنات اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. اسی طرح گفتگو جاری رہے گی لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
دنیا کی خلقت. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت اور شور و شیرین حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی, اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لذدار بن گئی, اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی, آزا تھے اور جوڑ بند بھی. پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی, اور اس قدر سخت کیا کہ کھنکھنانے لگی. اور یہ صورت حال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی. جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ناظرین کرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجیے, اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور, زمین کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے مولا کائنات کے خطبے سے بہت اچھا بیان فرمایا یہاں پہ کہ کس طریقے سے اس کو خلق کیا گیا. پہلے پانی جو ہے وہ کس طریقے سے جاری کیا گیا, اس کے بعد کس طرح زمین اور پھر کس طریقے سے پہاڑوں کو نصب کیا گیا اور ان کے فوائد کیا ہیں. اگرچہ بڑی طولانی بحث ہے لیکن مختصر سے وقت میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مولا کائنات آسمان کی خلقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ جس طرح زمین کے بارے میں متعدد خطبات ہیں, آسمان کے بارے میں بھی چند جگہ حضرت نے بیان کیا ہے. خطبہ نمبر 109 میں, خطبہ نمبر 185 میں, خطبہ نمبر 16 میں, خطبہ نمبر 211 میں. میں جو ابھی میں نے کھولا ہے وہ خطبہ نمبر 211. خطبہ نمبر 211 کی شروعات میں ہی عنوان جو, یعنی جو اس کے اوپر ٹاپک لگایا ہے, ظاہراً
جو موضوع بندی کی گئی
اس کا ہے عجائب الخلقت.
صحیح,
خلقت میں جو پروردگار کی غور کرنے والی چیز ہے.
والی
اس میں حضرت آ کے بتاتے ہیں کہ کیا پروردگار نے جو ہے وہ جب خلقت اپنی آغاز کی,
جی,
ثم فطر منه اطباقا, پروردگار نے آسمان کو طبق میں بنایا.
طبقے بنائے.
ففتقها سبع سماوات, تو اس نے اس کو سات طبق میں بنایا. بادر طتاقها, جب اس کو ایک دوسرے سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. فستم سکت بے امرے, یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن میں یہاں پہ ذرا سے اس کی وضاحت چاہوں گا. دیکھیے زمین کی خلقت میں یہ سوال لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا. حضرت نے اشارہ کر دیا کہ پہاڑوں سے جو زمین کی جو لرزش تھی اور جو اس کا ہلنا تھا اس کو کنٹرول کر لیا گیا. اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا توازن آ گیا. لیکن جب ہم آسمان کی گفتگو آگے کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بھائی جب کوئی چیز ہمارے سر پہ رکی ہوتی ہے
تو ہم
کچھ روکنے کے لیے
پایا چاہیے.
حضرت نے ایک جملہ کہا ہے, فستم سکت, یہ آسمان رک گیا بے امرے, پروردگار کے امر سے.
اس کے امر سے. حضور لیکن ایک چیز اور ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ سات آسمان ہیں,
جی,
تو زمین کو بھی تو کہا جاتا ہے.
ہاں, اشارہ کیا ہے حضرت نے. البتہ ظاہرا جو مجھے یاد ہے وہ اگر مراجعہ کریں گے آپ خطبہ نمبر 185 اور خطبہ نمبر 211,
صحیح,
اس میں طبق کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن دیکھیں زمین کے طبق ہونے میں اور آسمان کے طبق ہونے میں ایک فرق ہے.
صحیح,
زمین کے طبق ہونے میں مسئلہ یہ کہ جو زمین کے سات طبق بیان کیے جاتے ہیں, ظاہری تفسیر جو اس کی گئی وہ یہ کی گئی کہ بھائی زمین مختلف مواد سے بنی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ سات زمین میں واقعی اس طرح سے طبق ہوں جدا جدا. مثال کے طور پر آپ سات پرت جیسے کہی جاتی ہے, مثلا ایک چیز کی پرت لگائی گئی, پھر دوسری چیز کی لگائی گئی, پھر تیسری چیز کی لگائی گئی. لیکن آسمان کے بارے میں یہ نہیں ہے. یعنی آسمان جیسے گھر ہوتا ہے, سات طبقے, دونوں دو تب, یعنی جو ایک چھت ہوتی ہے اور دوسری چھت ہوتی ہے, دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے, فاصلہ ہوتا ہے.
بالکل,
آسمان واقع اس طرح سے خلق کیا گیا ہے.
جی,
یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک طبق دوسرے سے بالکل ملا ہوا ہے.
صحیح,
بلکہ دونوں کے درمیان
جی فاصلہ ہے.
تو یہاں لفظ طبق جو ہے وہ زیادہ
جی
استعمال ہونا اس کا مناسب لگتا ہے.
صحیح,
پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے جو ہے وہ آسمان کو خلق کیا, اب یہاں پر ایک اشارہ ہے جو لفظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آسمان کو بنایا اور اس کے امر سے, اس کے حکم سے یہ آسمان اپنی جگہ کے اوپر رکا, اور خاص اندازے اور سائز میں پروردگار نے اس کو معین کیا.
جی,
یعنی یہ نہیں, دیکھیے زمین کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہا حضرت نے, آسمان کے بارے میں کیوں کہا؟ یعنی یہ ہر جگہ پہ ایک جگہ میں رک کے سوچنے کی ضرورت ہے. ہم جب سر اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمیں آسمان کی کوئی حد نظر آتی ہے؟ زمین کی حدود کو ہم آ کے سمجھ لیتے ہیں.
جی,
کہ بھائی زمین کے ایک حدود ہیں کہ آپ یہاں سے چلنا شروع کریے گا تو پھر آپ گول گھوم کے آگے یہیں پر
ختم ہو جائے گا,
ختم ہو جائے گا. لیکن جب آپ آسمان کی حدود کو آگے دیکھتے ہیں کہاں تک آپ جائیے گا.
صحیح,
یہاں پہ حضرت کریں ایسا نہیں ہے. پروردگار نے اس آسمان کی بھی حد کو کیا کیا ہے, معین کیا ہے, اس کی بھی اپنی ایک حد ہے. پھر اس کے پاس فرماتے ہیں کہ جب اس کا اندازہ پروردگار نے معین کر دیا, اس کے بعد جو ہے پروردگار نے اس کو زمین کے اوپر شامیانے کی طرح بنایا. اب دیکھیں ایک اشارہ ہے قرآن میں, قرآن میں ایک اشارہ ہے کہ پروردگار نے آسمان کو ایسے ستونوں کے ذریعے روکا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. حضرت یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پروردگار نے آسمان کو اپنے امر سے روکا ہے, امر اشارہ ہے انہی ستون کی طرف. اب مختلف تحقیقات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیے اگر آسمان اپنی جگہ کے اوپر آ کے رکا ہوا ہے تو بہرحال کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے. یعنی نظام کائنات اور نظام خلقت آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کو جو توازن ہے جو آسمان کو اپنی جگہ کے اوپر روکے ہوئے, اس سے ایک حقیقت کی بات سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کیوں حضرت نے آ کے اشارہ کیا, دعاؤں میں ہم کدھر متوجہ ہوتے ہیں؟
آسمان کی
طرف. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال ہر جگہ کے اوپر ہے. دیکھیں اونچائی ہمیشہ اشارہ کرتی ہے قدرت اور بلندی, یعنی قدرت کی طرف. جب انسان آسمان کی طرف آ کے متوجہ ہوتا ہے اور یہ جملہ اس کے ذہن میں آتا ہے فستم سکت بے امرے, خود بخود وہ متوجہ ہوتا ہے پروردگار کی طرف کہ یہ جو رکا ہوا ہے آسمان جو ایسی چیزوں کے ذریعے سے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہیں, اس میں ایک ہاتھ کام کر رہا ہے جو پروردگار کی قدرت کا ہے. سیدھا ہدایت پا جاتا ہے توحید پروردگار کی طرف. بہرحال اور بھی مختلف بیانات ہیں حضرت کے آسمان اور زمین کے بارے میں کہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اشارہ کریں.
انشاءاللہ حضور بہت شکریہ. البتہ ہم نے عالم کے حوالے سے بھی سوچا تھا لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا وقت یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اگر کسی اور پروگرام میں گنجائش رہی تو آپ سے استفادہ کریں گے. یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کرتے ہیں.
فی امان اللہ.
ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو انشاءاللہ دلچسپی سے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا. ہمارے پروگرام کو ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے یہ آپ ہمیں بتانا مت بھولیے. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے دعاؤں کی التماس ہے اور ہم بھی آپ کے لیے دعاگو ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.